الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے برادران ملت گزشتہ نشست میں میں نے سورہ فاتحہ سے متعلق چند معروضات آپ کی بوجھ گزار کیے تھے اور بہت ساری باتیں اس سے متعلق سمجھانے کی کوشش کی. آج کی نشست میں بھی میں اپنے موضوع ہی پر رہوں گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اور بہت ساری ایسی باتیں کہ جو زندگی میں آپ نے کبھی بھی نہیں سماعت فرمائی ہوں گی وہ باتیں اور وہ نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے. گزشتہ نشست کی چند باتوں کو دہرانا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک ہفتے کا گیپ ہے اور پھر وہ پچھلی باتیں لوگوں کے دل و دماغ میں رہے یا نہ رہے, یہ بہت اہم بات ہوتی ہے ایک خطیب کے لیے کہ گفتگو کا تسلسل وہ برقرار رکھ سکے. تو جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے بھی ان باتوں کا دہرانا بہت ضروری ہے. گزشتہ نشست میں جو باتیں میں نے عرض کی اس کی چیدہ چیدہ باتیں میں دہرا دیتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ فاتحہ کا نزول دو بار ہوا, ایک مکہ شریف میں اور ایک مدینہ شریف میں. تو سورہ فاتحہ یہ مکی سورت بھی ہے اور مدنی سورت بھی ہے. پھر میں نے بہت اہم بات گزشتہ نشست میں آپ کو بتائی تھی کہ عموماً لوگوں سے جب یہ سوال کیا جائے, آپ بھی اس گفتگو کے بعد لوگوں سے پوچھئے گا, دوستوں سے, گھر والوں سے, اچھا ہے کہ اس سے نالج میں اضافہ ہو اور بات ان کے علم میں آئے. آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی مکی صورتیں کس کو کہتے ہیں اور مدنی صورتیں کس کو کہتے ہیں, تو لوگ سادہ سا جواب دیتے ہیں کہ جو صورتیں مکے میں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں اور جو صورتیں مدینے میں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض صورتیں تو ایسی بھی ہیں کہ جو طائف میں نازل ہوئی ہیں, تو انہیں کیا طائفی آیتیں یا صورتیں کہا جائے گا؟ تو بہت آسان اصول میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی, خواہ وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں, وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں. اور جو صورتیں ہجرت کے بعد پیارے مصطفیٰ پہ نازل ہوئی ہوں, خواہ وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں, وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کے اسماء بہت ہیں, اس کے نام بہت ہیں, اور 20 نام میں نے آپ کو گنائے تھے اور ان کی مختصر سی تشریح بھی آپ کی خدمت میں میں نے عرض کر دی تھی. سورہ فاتحہ کے فضائل کیا ہیں اور سورہ فاتحہ کے فوائد کیا ہیں, میں نے اس پر بھی بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی اور ایک ایک بات آپ کی خدمت میں میں نے عرض کی. اب آئیے ہم بڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت شریف کی طرف. فرمایا گیا الحمدللہ رب العالمین, سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں, اب ایک ایک بات بہت اہمیت کی حامل ہے, بالکل توجہ رکھیے گا, یہ تھوڑا سا جو وقت ہوتا ہے بہت قیمتی ہے. توجہ ادھر سے ادھر تھوڑی سی گئی تو ساری بات آپ کے ذہن میں تتر بتر ہو جائے گی, اور جو بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے, پسند آتی ہے, تو اپنی زبانوں کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے ابتر رکھیں, کیونکہ ہم اپنے رب کی تعریف کی طرف بڑھ رہے ہیں. قرآن نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین, سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. مفسرین کرام نے سب سے پہلا سوال اٹھایا, وہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ یہی سب سے پہلی آیت کیوں ہے, کوئی اور آیت بھی تو ہونی چاہیے تھی, کوئی اور آیت آئی تھی, لیکن قرآن مجید و فرقان حمید نے سب سے پہلے الحمدللہ کو رکھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی چند وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالی نے تمام بندوں کو یہ سبق دینا ہے, قرآن نے تمام بندوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اے مسلمانوں, اے اللہ کے بندوں, ہر کام کی ابتدا, ہر جائز کام کی ابتدا, ذہن میں رکھنا, ہر جائز کام کی ابتدا تم نے اللہ کی حمد سے کرنی ہے, اللہ کی تعریف سے کرنی ہے. جو بھی نیک کام کرو اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد سے اس کی ابتدا کرو, کیونکہ رب فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے قرآن کی ابتدا بھی کی ہے تو اپنی تعریف سے کی ہے, الحمدللہ. تو یہ ہمیں سبق دیا گیا, ایک بات. دوسری بات, بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کسی بادشاہ سے کچھ عرض کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے, اسی طرح جب کسی کو خطوط لکھتے ہیں تو اولاً القاب لکھتے ہیں, مخدوم و محترم, فلاں, قبلہ, اس طرح کے الفاظ لکھتے ہیں, اور بعد میں بندہ اپنا مطلب بیان کرتا ہے. جب بادشاہ کے دربار میں آتا ہے تو پہلے بادشاہ کی تعریف کرتا ہے اور اس کے بعد بندہ اپنا مطلب بیان کرتا ہے. فرماتے ہیں چونکہ سورہ فاتحہ میں بھی بندوں کو دعا سکھائی گئی اس لیے ہم سے شروع کیا گیا. کیا مطلب؟ کہ تمام مسلمانوں سے کہا گیا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو تو سب سے پہلے تم نے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرنی ہے. تو ہمیں یہ بات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سکھائی جا رہی ہے. تیسری بات بہت اہم بات ہے, بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر میں جب اللہ تبارک و تعالی نے روح ڈالی, آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھینک آئی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین. فرماتے ہیں اسی لیے ہم کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب چھینک آئے تو ہم سارے مسلمان یہی کہیں الحمدللہ رب العالمین, اور جو لوگ سنیں تو وہ جواب میں کہیں کہ یرحمک اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالی تم پہ رحم فرمائے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ جو نکلا وہ الحمدللہ تھا. انسان کی زبان سے سب سے پہلا جو کلمہ نکلا وہ الحمدللہ تھا, تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے کلام کو شروع کیا تو الحمدللہ سے شروع فرمایا. اللہ اکبر, یہ بڑی شاندار اور پیار بھری اور محبت بھری باتیں ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ الحمدللہ پر غور کرو,
اس لفظ پر. فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں 8 حروف ہیں اور جنت کے دروازے بھی 8 ہیں. الحمدللہ کے حروف بھی 8 اور جنت کے دروازے بھی 8. فرماتے ہیں تو جو مسلمان صفائی قلب سے اسے پڑھے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ جنت کے 8 دروازوں سے جنت میں جانے کا مستحق بن جائے گا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں بعض مفسرین کرام کہ جیسے ہی الحمدللہ کہا ویسے ہی وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بن گیا. جیسے ہی اس نے الحمدللہ کہا تو مسلمانوں سمجھ جاؤ کہ اب اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو چکا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہے. اور یاد رکھو مسلمانوں, اب میں بتاؤں آپ کو کہ الحمدللہ کہنے کی بہت فضیلت ہے, اس کا بہت مقام اور اس کا بہت مرتبہ ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا قال العبد الحمد للہ قال صدق عبدی الحمد لی. حضور نے فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے سے فرماتا ہے تو نے سچ کہا. جیسے ہی بندہ الحمدللہ کہتا ہے ویسے ہی رب فرماتا ہے کہ تو نے سچ کہا. اللہ فرماتا ہے سب تعریفیں میرے لیے ہیں, تو نے ٹھیک کہا بندہ مومن. حضرت امام مسلم انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کچھ کھاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کچھ پیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس لیے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے ہر جائز کام میں الحمدللہ کہنا ہے. تم ادھر الحمدللہ کہو گے, کھانا تم نے کھایا الحمدللہ کہا اللہ خوش ہوگا, پانی تم نے پیا الحمدللہ کہا اللہ کی ذات خوش ہوگی. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک الحمدللہ کہنا سب نعمتوں میں سے افضل نعمت ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ سب سے افضل نعمت کیا ہے تو میں کہوں گا کہ الحمدللہ کہنا یہ سب سے افضل نعمت ہے. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالی بندے کو جو بھی نعمت دیتا ہے, اللہ تعالی بندے کو جو بھی نعمت دیتا ہے اس پر جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو کچھ دیا اس نعمت سے بہتر ہے جو اسے ملی. کیا سمجھے آپ؟ کسی کو اللہ تعالی نے بادشاہت عطا فرمائی اور وہ کہتا ہے الحمدللہ, تو حضور فرماتے یہ الحمدللہ بادشاہت سے زیادہ افضل ہے. کسی کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی وہ کہتا ہے الحمدللہ, سرکار فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ الحمدللہ اس اولاد کے ملنے سے افضل ہے. کسی کو اللہ تعالی نے مال و دولت عطا فرمائی اور وہ کہتا ہے الحمدللہ, کروڑ ہا روپیہ ہو اس کا یہ الحمدللہ کہنا کروڑ ہا روپیے سے افضل ہے. تو حضور کریم علیہ السلام نے یہ الفاظ استعمال فرمائے. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر میری امت میں سے کوئی شخص, اب حضور نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا, اگر میری امت میں سے کوئی شخص پوری دنیا کا مالک بن جائے, اگر میری امت میں سے کوئی شخص پوری دنیا کا مالک بن جائے اور اس پر وہ الحمدللہ کہہ دے تو اس کا الحمدللہ کہنا پوری دنیا سے بہتر ہے. یہ ساری دنیا کا مالک بن گیا, اب یہ کہتا ہے الحمدللہ, مولا ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں, تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا یہ الحمدللہ کہنا پوری دنیا کے مالک بننے سے بہتر ہے. اللہ اکبر. ابو عبداللہ حکیم ترمذی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس ارشاد نبوی کا معنی یہ ہے کہ اگر اس شخص کو پوری دنیا دی گئی اور پھر الحمدللہ کہنے کی توفیق بخشی گئی تو یہ کلمہ اس کے حق میں پوری دنیا سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور کلمہ باقی رہنے والا ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والی نیکیوں جیسا ہے۔ لیکن دنیا تو ملی، بادشاہ بن گیا وہ پوری دنیا کا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا کو فنا ہونا ہے یا اس میں اس دنیا سے جانا ہے۔ تو جب یہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ اکبر، یہ اس بادشاہ سے بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ تعالی نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں کہ ہر شخص نہیں کہتا الحمدللہ۔ لوگوں کو جب اقتدار اور لوگوں کو جب تاج اور کرسی ملتی ہے تو لوگ عقل اور غرور میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، وہ الحمدللہ کہنا تو درکنار، وہ تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس شخص کے لیے دو انعام ہے، ایک تو اللہ نے اس کو دنیا کا مالک بنایا، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسے الحمدللہ کہنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مسلم نے حضرت ابو مالک اشعری سے یہ روایت بیان کی، حضور نے فرمایا پاکیزگی یہ ایمان کا حصہ ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، یعنی کوئی شخص مسلمانوں سے متاثر ہو کے کہے کہ صاحب میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، دیکھوں تو صحیح کہ مسلمانوں کی اٹھک بیٹھک کیسی ہے، مسلمانوں کا معاشرہ کیسا ہے، مسلمانوں کا ماحول کیسا ہے، تو مجھے دیانتداری سے بتائیں وہ اگر کراچی آ جائے تو کیا مسلمانوں سے متاثر ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ جتنی گندگی اور جتنی غلاظت ہمارے اس ماحول کا حصہ بن چکی ہے، خدا کی قسم اتنی گندگی اور اتنی غلاظت میں نے دنیا میں نہیں دیکھی ہے۔ تو سرکار فرماتے پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، اور پھر فرمایا الحمدللہ میزان کو بھرنے والا ہے، یعنی جو بندہ اس کا ورت کر لے، اپنی زبان پہ اس ذکر کو جاری کر دے، تو گویا سرکار فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ میزان میں میزان کے قریب پہنچے گا تو اس کا یہ الحمدللہ کہنا نیکیوں کے پلے کو بھر چکا ہوگا، نیکیوں کا پلرے کو وسیع کر چکا ہوگا۔ اور پھر فرمایا سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں آسمان اور زمین کے درمیان کو بھرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کہ الحمدللہ میزان کو بھرنے والا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ اگر دونوں ملا کے پڑے تو گویا یہ دونوں آسمان اور زمین کے بھرنے والے ہیں، یعنی بندہ اتنی نیکیاں لے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھو لوگوں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ کوئی اس دنیا میں اگر آسمان کی تعریف کرے، حقیقت میں یہ رب کی تعریف ہے۔ کوئی اگر سورج کی تعریف کرے، یہ رب کی تعریف ہے۔ کوئی اگر چاند کی تعریف کرے، یہ رب کی تعریف ہے۔ کوئی اگر ستاروں کی تعریف کرے، یہ رب کی تعریف ہے۔ کوئی دریاؤں کی تعریف کرے، یہ رب کی تعریف ہے۔ کوئی سمندروں کی تعریف کرے، یہ رب کی تعریف ہے۔ کوئی لہروں اور موجوں کی تعریف کرے، یہ رب کی تعریف ہے۔ کوئی پہاڑوں کی تعریف کرے، یہ رب کی تعریف ہے۔ کوئی پیارے مصطفیٰ کی تعریف کرے، یہ رب کی تعریف ہے۔ کوئی غوث پاک کی تعریف کرے، یہ رب کی تعریف ہے۔ کوئی داتا علی ہجویری کی تعریف کرے، یہ رب کی تعریف ہے۔ کوئی غریب نواز کی تعریف کرے، یہ رب کی تعریف ہے۔ یہ سب لوگوں میں، یہ ساری شخصیتوں میں جو کمالات ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ کس کے پیدا کرنے سے ہیں، کس کے عطا فرمانے سے ہیں؟ یہ رب کی عطا فرمانے سے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے وہ تاریخی جملے جو بار بار میں محفلوں میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے عرفت محمدن بھی ربی و عرفت ربی بھی محمدن، فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے سے پہچانا، عرفت محمدن بھی ربی و عرفت ربی بھی محمدن، میں نے خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے سے پہچانا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب دوسرا جملہ سن، اور میں نے مصطفیٰ کو خدا کے ذریعے سے پہچانا. دیکھو جملے سمجھو، میں نے خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے سے پہچانا اور میں نے مصطفیٰ کو خدا کے ذریعے سے پہچانا. اے پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم یہ سوال کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہ ساری دنیا نے خدا کو پہچانا تو مصطفیٰ کے وسیلے اور مصطفیٰ کے ذریعے سے پہچانا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے مصطفیٰ کو پہچانا ہے تو خدا کے ذریعے سے پہچانا ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. تو گویا ابوبکر صدیق فرماتے تم دیکھتے نہیں ہو، پیارے مصطفیٰ انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، پیارے مصطفیٰ انگلی اٹھاتے ہیں تو سوبے ہوئے سورج کو لوٹا لیتے ہیں، پیارے مصطفیٰ بن مٹھی کو کھولتے ہیں تو اللہ ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے، پیارے مصطفیٰ درخت کو بلاتے ہیں تو درخت جڑیں سمیٹ کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، پیارے مصطفیٰ جب گزرتے ہیں تو کنکریاں حضور کی عظمت کا کلمہ پڑھتی ہیں. فرماتے تب میں سوچنے لگ گیا کہ جب بندہ ایسا ہے تو پھر بندہ نواز کیسا ہوگا، جب مخلوق ایسی ہے تو پھر خالق کیسا ہوگا، ارے جب بننے والے مصطفیٰ ایسے ہیں تو بنانے والا خدا کیسا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور تمام خوبیاں یاد رکھو اگر ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے. کتنی شاندار آیت اور کتنا نور اور کتنی خوبصورتی اور کتنا پیار ہے. اب فرمایا مالک یوم الدین، الحمدللہ، تھوڑا رکو ایک ایک چیز سمجھاؤں. فرمایا الحمدللہ تمام تعریفیں رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مالک ہے یا پالنے والا ہے سارے جہانوں کا. تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، جو مالک ہے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا. اللہ اکبر. اب مفسرین کرام سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور مفسرین کرام نے بہت شاندار موتی ہمیں عطا فرمائے. فرماتے ہیں کہ دیکھو پچھلی آیت مقدسہ میں تمام بندوں کو اللہ کی حمد کا حکم دیا گیا، سارے بندے اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. فرماتے پچھلی آیت میں بندوں کو حکم دیا گیا اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کا. اب فرماتے اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ کوئی اگر تم سے یہ پوچھ لے کہ بھائی تم اللہ کی تعریف کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو؟ فرماتے اسے جواب دینا رب العالمین، اس لیے کہ وہ جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ کی تعریف ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ اکبر. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ دعویٰ تھا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ دعویٰ ہے اور رب العالمین اس دعوے کی دلیل ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس لیے ہیں کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ اکبر. اب اس میں اہل علم جو سر جوڑ کے بیٹھے اور جو نقطہ رکھا وہ بڑا شاندار ہے، کاش کہ آپ اسے سمجھ جائیں. فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ غور کرو، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، میری طرف دھیان دو تھوڑی دیر. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. فرماتے اس کی ترتیب اور اس کا نظم بہت خوبصورت اور بہت شاندار ہے. توجہ رکھو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، چار بار فرماتے ہیں. یہ چاروں کی ترتیب دیکھو، یہ چاروں قرآن نے بیان کی ہے ترتیب سے. فرماتے ترتیب اتنی شاندار ہے کہ اللہ کی تعریف کرنے والوں کا مرتبہ اور اللہ کی تعریف کرنے والوں کے درجے، ان چاروں الفاظ کی ترتیب اتنی شاندار ہے کہ تعریف کرنے والوں کے درجے پتا ہو گئے. وہ کیسے؟ اب ذرا دھیان دے. فرماتے ہیں دیکھو، اللہ کی تعریف کرنے والا پہلا گروہ وہ ہے جو کسی نفع کے لیے اللہ کی تعریف نہیں کرتا کہ ہمیں کوئی نفع مل جائے، بغیر نفع بغیر لالچ کے وہ لوگ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، جیسے کہ انبیاء کرام، مرسلین عظام، اہل بیت، صحابہ کرام، خلفاء راشدین، اولیاء اللہ، یہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو بغیر لالچ اور بغیر طمع کے، بغیر نفع کے یہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں. فرماتے ہیں دوسرا گروہ وہ ہے جو اپنے اوپر اس کے ان گنت احسانات دیکھ کر اس کی حمد بیان کرتا ہے، جیسے کہ میں اور آپ، اللہ تعالیٰ نے عزت دی الحمدللہ، مولا ساری تعریفیں تیرے لیے، اللہ نے بیوی بچے دیے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اچھا کاروبار دیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اچھی غذا دی الحمدللہ. دوسرا گروہ جس میں ہم شامل ہیں. تیسرا گروہ وہ ہے جو آئندہ رحمت کی امید پر اس کی حمد بیان کرتا ہے، جیسے کہ تمام گناہگار بندے اس کی حمد بیان کرتے ہیں آئندہ رحمت کی امید پر. اور چوتھا گروہ وہ ہے جو اس کی ہیبت اور جلالت سے ڈر کر اس کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کا خوف ان پہ طاری ہو جاتا ہے اور اس کی ہیبت اور جلالت کو دیکھتے ہوئے وہ اللہ کی حمد بیان کرتے، تعریف بیان کرتے. پہلے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، پہلے نیکیاں نہیں کرتے تھے، کوئی مصیبت آ گئی اور دیکھ لیا کہ اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے، اب نمازیں پڑھنے لگ گئے، اللہ کی تعریف بیان کرنے لگ گئے. فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ترتیب دیتے فرماتے الحمدللہ انبیاء کرام کے لیے ہے، الحمدللہ اہل بیت کے لیے ہے، الحمدللہ صحابہ کے لیے ہے، الحمدللہ خلفاء راشدین کے لیے ہے، الحمدللہ اولیاء کے لیے ہے. تم اللہ کے نیک بندے ہو، تم نفع کے لیے تعریف نہیں کرتے، تم ہر وقت کہتے رہو الحمدللہ الحمدللہ. فرماتے ہیں دوسرا گروہ جو اپنے اوپر اس کے بے شمار احسانات دیکھ کر اس کی حمد بیان کرتا ہے، اس کے لیے قرآن نے فرمایا رب العالمین، رب العالمین وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے رب العالمین. فرماتے تیسرا گروہ جو اس کی رحمت کی امید پر اس کی حمد بیان کرتا ہے، اس کے لیے قرآن نے فرمایا الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. چوتھا گروہ جو اس کی ہیبت کو دیکھ کر اس کی حمد بیان کرتا ہے، اس کے لیے فرمایا مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین. مفسرین فرماتے چاروں الفاظ کی ترتیب دیکھو، قرآن نے واضح کر دیا کہ اللہ کی تعریف کرنے والے کتنے بندے ہیں، کیسے بندے ہیں، کیسے گروہ ہیں. اللہ اکبر، بڑی شاندار بات مفسرین کرام نے بیان فرمائی. اب مسلمانوں یاد رکھو، رب العالمین تمام تعریفیں اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے. اب رب کے تین معنی ہیں، آپ لغت کی کتابیں اٹھا لیں، کراچی میں جتنی ملتی ہیں چھپتی ہیں. رب کا ایک معنی مالک، دھیان دے، رب کا دوسرا معنی سردار، اور رب کا تیسرا معنی ہے پالنے والا. ایک معنی مالک، دوسرا معنی سردار، اور تیسرا معنی ہے پالنے والا. مفسرین فرماتے ہیں اس جگہ پر جو رب العالمین فرمایا گیا، یہاں پر تینوں معنی مراد لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فرماتے ہیں مثلا یہاں پر اگر آپ رب کا معنی مالک لے درست ہے. کیسے درست ہے؟ غور سے سن. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو مالک ہے عالمین کا. فرماتے ہیں اللہ تعالی حقیقی مالک ہے, سارے جہانوں کا مالک ہے, ہمیشہ سے مالک ہے, ہمیشہ تک مالک ہے, خود بخود مالک ہے, ذاتی طور پہ مالک ہے. اللہ کو کسی نے مالک بنایا نہیں. اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا مالک ہے, خود بخود مالک ہے, ذاتی طور پہ مالک ہے. فرماتے ہم اگر کسی چیز کے مالک ہے تو اللہ کی عطا سے مالک ہیں, نہ ہم اس چیز کے ہمیشہ سے مالک تھے نہ ہم اس چیز کے ہمیشہ تک مالک رہیں گے. ہمیشہ سے اگر مالک ہے تو اللہ ہے, اور ہمیشہ تک مالک ہے تو اللہ ہے. فرماتے اگر رب کے معنی مالک لو تب بھی درست ہے. فرماتے ہیں اگر رب کے معنی سردار لو تو تب بھی درست بات ہوگی. فرماتے ہیں سردار کے معنی ہوتے ہیں بلند مرتبے والا, تو اللہ سے بڑھ کر بلند رتبے والا کون ہو سکتا ہے؟ بلند مرتبے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اعلی ہے, اللہ سب سے بلند ہے. جس کسی کو بھی عزت ملی ہے فرماتے ہیں اللہ کی عطا کرنے سے ملی ہے. فرماتے ہیں اگر سردار بھی لو نا تو تب بھی درست ہے. اب تیسرا معنی, اور اس معنی پہ گفتگو اور اس کو سمجھانا یہ میرے لیے بہت مشکل ہے, لیکن میں نے شروع میں دعا کی کہ اللہ آسانی پیدا فرما, اور آپ کی توجہ رہے گی, اللہ کا کرم ہوتا رہے گا, انشاءاللہ تعالی آپ باتیں سمجھتے رہیں گے. فرماتے ہیں کہ تیسرا معنی پالنے والا. فرماتے یہ معنی بڑا وسیع ہے, پالنے والا. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے, اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. فرماتے ہیں اب سوال پیدا ہوگا, اگر یہ معنی لے لو اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, لوگ کھڑے ہو کے سوال کریں گے کس کو پالنے والا ہے, کب سے پالنے والا ہے, کب تک پالنے والا ہے, کس طرح سے پالنے والا ہے. جب ہم کہیں کہ اللہ عالمین کا پالنے والا ہے تو لوگ کہیں گے کس کو پالنے والا ہے, کب تک پالنے والا ہے, کب سے پالنے والا ہے, کس طرح سے پالنے والا ہے. اب سنو, اب بات بڑی شاندار ہے. اب وہ نقطے ہیں جو زندگی میں کبھی نہیں سنے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اب سنو ذرا دھیان دو. فرماتے ہیں کس کو پالنے والا ہے رب العالمین. جواب موجود ہے کہ عالمین کو پالنے والا ہے. عالمین میں جو کچھ بھی ہے سب کو پال رہا ہے تو رب پال رہا ہے. عالمین کو پالنے والا ہے, کب تک پالنے والا ہے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین, جب تک عالمین ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہے گا. ٹھیک. تیسری بات, کس طرح سے پالنے والا ہے؟ فرماتے ہیں ہر طرح سے پالنے والا ہے, ہر نوعیت سے پالنے والا ہے. اب سنو مفسرین کی باتیں, تمہارے کان کھڑے ہو جائیں, بڑی شاندار باتیں. بس اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھو. فرماتے دیکھو ہم سب, ہمارے بعد آنے والے سب, دھیان دیجیے, ہم سب اپنے والد کی پیٹوں میں تھے. بولو تھے یا نہیں؟ کون پال رہا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین. فرماتے اللہ پال رہا تھا. ہمارے والدین کی شادیاں ہوئیں اور ہم سب اپنے والد کی پیٹ سے نکل کر اپنی اپنی ماؤں کے رحموں میں آئے, نطفہ بن کے رہے. فرماتے ماں کے پیٹ میں کون پال رہا تھا؟ بولو اللہ پال رہا تھا, رب العالمین. وہ عالمین کا رب ہے. فرماتے پھر خون کا قطرہ بنے, نطفہ بنے, خون کا قطرہ بنے. اس خون نطفے کو کس نے بنایا؟ خون کا قطرہ کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالی. پھر گوشت کا لوتھڑا بن گئے, یہ گوشت کا لوتھڑا کس نے بنایا؟ اللہ اس گوشت کے لوتھڑے کو پال رہا ہے. فرماتے ہیں پھر اعضا بنا دیے گئے، پھر اجسام میں روح ڈال دی گئی، شکل بنا دی گئی، آنکھیں بنا دی گئی، ناک بنا دیے گئے، ہونٹ بنا دیے گئے، کان بنا دیے گئے، ہاتھ بنا دیے گئے، پیر بنا دیے گئے، انگلیاں بنا دی گئی، گردے بنا دیے گئے، پھیپھڑے بنا دیے گئے، ساری چیزیں بنائی ماں کے پیٹ میں تو کس نے بنائی؟ فرماتے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان اجسام میں ارواح کو ڈال دیا، روح کو ڈال دیا. تو ماں کے پیٹوں کے اندر ہمیں کون پال رہا تھا؟ فرماتے ہیں رب پال رہا تھا. اب یہاں پر ایک تاریخی بات سنو، بہت اہمیت کی حامل نقطہ سنو، محبت برا. قرآن مجید و فرقان حمید کھولو، شروع میں جو اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں اس میں دیکھو، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المصور. مصور کا معنی ہے تصویر بنانے والا. آپ کے شاہ صاحب دنیا میں بھی مصور تصویر بناتے ہیں اور اللہ بھی تصویر بناتا ہے، فرق کیا ہے؟ دنیا کے مصور، ذہن میں رکھو سنیو، دنیا کے مصور کاغذوں اور دیواروں پہ تصویریں بناتے ہیں، اللہ وہ واحد مصور ہے جو پانی پہ تصویر بناتا ہے. سارے مصور کاغذوں اور دیواروں پہ تصویریں بناتے ہیں، اللہ وہ واحد مصور ہے جو پانی پہ تصویر بناتا ہے. ہم کس سے بنے؟ نطفہ تھے، پھر خون بن گئے، پھر لوتھڑا بن گئے، پھر اعضا بنا دیے گئے، پھر اس میں روحیں ڈال دی گئی. فرماتے ہیں پھر یاد رکھو، ایک خاص وقت تک ہم سب اپنی اپنی ماؤں کے شکم میں رہے، پیٹ میں رہے. ہمیں وہاں پر کس نے پالا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ تعالی نے پالا. اور اگر آپ، اب تو بہت آسان ہو گیا انٹرنیٹ وغیرہ، اگر سرچ کریں آپ اور طب کی اور ڈاکٹریز کی جتنی کتابیں ہیں اس کو پڑھیں آپ، تو آپ دنگ ہو جائیں گے کہ ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی کیسے پالتا ہے بچے، آپ حیران ہو جائیں. میں ایک نقطہ بڑے سنبھال کے رکھا تھا دماغ میں کہ ربیع الاول میں بیان کروں گا، لیکن ابھی بیان کرتا ہوں. سنیں آپ کمال کی بات. جس وقت بچہ، سائنس پڑھ لینا، ماں کے پیٹ میں آتا ہے، فوراً ہی اللہ کے حکم سے ماں کے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے. اگر ماں کے پیٹ میں پانی نہ بھرے، ماں اگر سیڑھیوں سے اترتی ہو گر جائے، اسٹول پہ چڑھی ہو گر جائے، یا ویسے ہی پھسل جائے، تو جتنی بھی اولادیں پیدا ہوں گی سب ٹیڑھی پیدا ہوں گی. ابھی سیدھا ہونے کے بعد ہم اتنے ٹیڑھے ہیں، تو جب ٹیڑھی پیدا ہوں تو ہمارا کیا حال ہو؟ تو جتنی بھی اولادیں پیدا ہوں گی سب ٹیڑھی پیدا ہوں گی. پانی بھر دیا گیا، اب ہم اس پانی کے اوپر سمجھو کہ تیر رہے ہیں، اور یہ پانی ہے کہ جو ماں کو جھٹکوں سے بچا رہا ہے، ہم کو جھٹکوں سے بچا رہا ہے کہ ہم تیر رہے ہیں اس پانی کے اندر. ماں تھوڑا بھی پاؤں سلپ ہو یہ پانی بچاتا ہے، سیڑھی سے تھوڑی بھی گر جائے یہ پانی بچاتا ہے. اس پانی، اچھا اب پانی کے بیچ میں ہے تو اب پرورش کیسے ہو؟ غذا پیٹ میں کیسے پہنچے؟ دھیان دو مسلمانوں، بہت اہم بات کرنے لگا ہوں. اب یہ غذا بچے کے پیٹ میں پہنچے کیسے؟ بچہ تو پانی پہ ہے. دیکھو اگر آپ نے سنگاڑے کا، سنگاڑا کبھی آپ نے دیکھا ہو، غالباً سردی کے موسم میں آتا ہے کالا سا سنگاڑا، اس کو اگر ہم کھولتے ہیں ابال کر یا ویسے ہی، تو اندر سے بالکل سفید ہوتا ہے. یہ سنگاڑے کا درخت پانی پہ ہوتا ہے، پانی کے اوپر یہ سنگاڑا اس طریقے سے تیرتا ہے، ہلتا ہے، موومنٹ کرتا ہے، اور اندر اس کی جڑیں موجود ہوتی ہیں. اب دیکھو بچہ ماں کے پیٹ میں پانی پہ، پانی کے درمیان اللہ تعالی نے ناف کا ایک خاص تعلق اس کی ماں سے جوڑ دیا. اب بچے کو غذا پہنچ رہی ہے تو اس ناف کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے. نو مہینے تک اللہ تعالی اس طرح سے بچے کو پالتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس دنیا میں آ گئے جب ٹائم پورا ہوا. یہ بات رہا یاد رکھنا, آنے اور جانے کا ٹائم فکس ہے. آپ کچھ بھی کر دیں, جو ٹائم آنے کا ہے دنیا میں آ کر کے رہے گا بچہ, جو جانے کا ہے بندہ جا کر کے رہے گا. ایسی گفتگو نہیں کیا کرو کہ ابھی تو موت کا وقت نہیں تھا, ابھی تو مرنے کا وقت نہیں تھا, ابھی تو جوان تھا, ابھی تو رنگینیوں کے دل تھے. نہیں, سب کا ٹائم فکس ہے آنے اور جانے کا. اچھا, اب دنیا میں ہم آئے, یہ ناف کا حصہ ایک خاص طریقے سے کاٹا جاتا ہے اور پھر اس کو بٹھایا جاتا ہے. اب کمال کی بات بتاؤ کہ رب کی تعریف ہو اور پیارے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو, مجھے تو مزہ نہیں آتا, ہم سنیوں کو مزہ نہیں آتا. اللہ اکبر, ذکر خدا کریں, ذکر مصطفیٰ نہ کریں, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے, اور ذکر مصطفیٰ کریں, اور ذکر مصطفیٰ کریں, ذکر صحابہ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اللہ دنیا میں آئے, ناف کٹ گئی, اس کو ایک پروسیس ہے, اس کو بٹھانے کا, وہ بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, ہم جتنے لوگ اپنی اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے, زندہ رہنے کے لیے ناف کے محتاج تھے کہ ناف کے ذریعے سے رزق ہمارے وجود میں پہنچ رہا تھا, ہمارے پیٹ میں پہنچ رہا تھا. آمنہ کے لال, پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے, میرے آقا کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا, سر میں تیل لگا ہوا تھا, ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے, ناف بریدہ پیدا ہوئے. یعنی جس طرح سے ہماری ناف کاٹی جاتی ہے, حضور کی بالکل ناف شریف اللہ کے حکم سے, میرے بھائی اردو میں الفاظ نہیں, بالکل اللہ کے حکم سے کہ جس طرح کاٹنے کے بعد ہم لوگوں کی ہوتی ہے, اس سے کئی ہنسی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناف اس طریقے سے تھی. ٹھیک ہے, تو زندہ رہنے کے لیے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ شرک, وسیلہ بدعت, وسیلہ حرام, تم زندہ رہنے کے لیے ماں کے پیٹ میں ناف کے محتاج ہو. ناف وسیلہ ہے, ماں سے رزق لے رہا ہے, تمہارے وجود میں پہنچا رہا ہے. زندہ رہنے کے لیے ہم سب ماں کے پیٹوں میں ناف کے محتاج ہیں. اللہ نے بتا دیا میرا حبیب تو وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں زندہ رہنے کے لیے بھی ناف کا محتاج نہیں ہے, صرف میرا محتاج ہے. سرکار تشریف لائے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار تشریف لائے, غسل کیے ہوئے پیدا ہوا, آنکھوں میں سرما لگا ہوا, سر میں تیل لگا ہوا, ختنہ کی ہوئی, ناف بریدہ میرے سرکار پیدا ہوئے. میں نے کہا ڈاکٹر اقبال تم نے بڑی شاعری کی ہے, یہاں پر ذرا کچھ اشعار تو کہو. ڈاکٹر اقبال خاموش. مولوی ظفر علی خان تم کہو, خاموش. غالب تم کہو, خاموش. دنیا کے سارے نعت گو نعت لکھنے والے خاموش. بریلی کا احمد رضا بول اٹھا, سرور کہوں کہ مالی تو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو بس عیب تنہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ اکبر, کیا شان. ارے انہی کی بو مایا سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں. اللہ اکبر, کیا شان یار مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو اللہ اکبر, اس ماں کے پیٹ میں اس خاص طریقے سے ہم کو کون پال رہا تھا؟ واپس آؤ, رب پال رہا تھا. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے. پھر کمال دیکھو, پھر کمال یہ ہے, غیبی انتظام دیکھو. جب اس دنیا میں آئے, اللہ تعالی نے ماں کے سینے سے دودھ کی دو نہریں جاری کر دی. انتظام دیکھ رہے ہو رب کا, ماں کے پیٹ میں کس طریقے سے پالا, اب دنیا میں آئے تو کس طریقے سے پال رہا ہے. ہر طرح سے پالتا میرا رب. باہر آ گئے, ماں کے پستانوں سے سینے سے دودھ کی دو نہریں جاری کر دی. جب ہم اس دنیا میں آئے, بھوک لگی, روئے, ماں سمجھ گئی کہ اس کو بھوک لگی ہے. ماں نے بچے کو پستان کے قریب کر دیا, دودھ پلا دیا. ماں خوش ہو گئی کہ بچہ خوش ہو چکا ہے, بچہ خوش, ماں خوش. فرمایا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے کہ جو عالمین کا رب ہے. اللہ اکبر, میرا اللہ کیسے پالتا ہے. تھوڑا سا وقت ہے, میں جب غور و فکر کرتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں. پاک ہے میرا پروردگار جس نے ہڈی یعنی کان سے ہمیں سنایا. یہ ہڈی ہی ہے ایک قسم سے. پاک ہے پروردگار میرا کہ جس نے ہڈی کان سے سنایا. تعریفیں ساری میرے اللہ کے لیے ہے کہ جس نے چربی یعنی آنکھ سے دکھایا. یہ آنکھ ہے کیا؟ چربی ہی تو ہے. آنکھ سے دکھایا. ساری تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہے کہ جس نے گوشت یعنی زبان سے بولنا سکھا دیا. ایسی گوشت کو کاٹ کے رکھ لو کیا بولتا ہے؟ یہ زبان بول رہی ہے. یہ کس کے حکم سے بول رہی ہے؟ یہ رب کے حکم سے بول رہی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین. مفسرین کرام فرماتے تم نعمتوں پہ غور کرتے چلے جاؤ, اللہ کے پالنے کے انداز پہ غور کرتے چلے جاؤ. تم بار بار کہتے رہو گے فبی آلائی ربکما تکذبان, فبی آلائی ربکما تکذبان, کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ایک بات اور عرض کرتا ہوں, پھر بعد میں اگلی نشست میں بات کروں گا. غور کرو, عالمین کا رب ہے نا, اس نے سب کو پالنا ہے. مجھے بھی پالنا ہے, آپ کو بھی پالتا ہے, ماں باپ کو بھی پالتا ہے, دادا دادی کو بھی پالتا ہے, نانا نانی کو بھی پالتا ہے, ہماری بہنوں کو بھی پال رہا ہے, ہمارے بچوں کو بھی پال رہا ہے, ہمارے بھائیوں کو بھی پال رہا ہے, جانوروں کو پال رہا ہے. سمندروں میں چلے جاؤ مچھلیوں کو پال رہا ہے, باغ میں چلے جاؤ پھلوں پھولوں کو پال رہا ہے. اللہ اکبر, گڑا کھودو مٹی میں, نیچے سے کیڑا نکلے گا, چلتا ہوا جائے گا, اس زمین کے اندر کیڑوں کو کون پال رہا ہے؟ میرا رب پال رہا ہے. پتھر کو توڑو, بعض پتھر ایسے ہیں توڑو تو اندر سے کیڑا نکلتا ہے, اور کیڑے کے منہ کے اندر ایک چھوٹی سی پھول کی ڈنڈی ہوتی ہے, اس کو اس پتھر کے اندر کون پال رہا ہے؟ رب پال رہا ہے. ایک انڈا آپ نے دیکھا, بغیر ٹوٹے کوئی چیز اندر جا نہیں سکتی اور بغیر ٹوٹے باہر آ نہیں سکتی, اس انڈے کے اندر چوزوں کو کون پال رہا ہے؟ میرا رب پال رہا ہے. اللہ اکبر. غور کرو, درختوں میں چلنے اور پھرنے کی طاقت نہیں ہے. کیا درخت چل کر کے یہاں آ سکتا ہے, وہاں جا سکتا ہے؟ نہیں. درختوں میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے. فرمایا قرآن نے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے کہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے. وہ سب کو پالے گا, وہ درختوں کو بھی پالے گا, وہ جانوروں کو بھی پالے گا, وہ انسانوں کو بھی پالے گا. درختوں کے پالنے کا انتظام کیا کیا رب نے؟ باغبان کو خدمتگار مقرر کر دیا. دیکھو درخت لگے ہوئے باغوں میں, باغبان موجود ہے. باغبان کی ذمہ داری یہ ہے, یہ درخت چل کے کھاد کے قریب نہیں آئے گا, تم نے کھاد اٹھا کر کے درخت کے پاس پہنچانی ہے. درخت بڑھتا بڑھتا ہے پانی کی وجہ سے. بادل کو حکم دے دیا, سمندروں سے پانی لو, بارش برساؤ, درختوں کو پہنچا دو. اللہ اکبر. پرندوں میں, درختوں میں چلنے کی طاقت نہیں, پرندوں میں چلنے پھرنے اور اڑنے کی طاقت, لیکن کمانے کی عقل نہیں. ٹھیک ہے نا, چلتے ہیں پھرتے ہیں اڑتے ہیں, لیکن کسی پرندے کو نوکری کرتے ہوئے دیکھا, ڈیوٹی دیتے ہوئے دیکھا نہیں؟ اس میں کمانے کی طاقت نہیں. اس کو حکم دے دیا, جاؤ کھیتوں میں جاؤ, تمہارے لیے کسانوں نے غلہ تیار کیا ہوا ہے, جاؤ جا کر کے چگا, اٹھا کے لے آؤ اپنے تمہارے حصے کا رزق، کوئی تم سے سوال نہیں کرے گا۔ صبح صبح کبھی اٹھو تو دیکھو پرندے رزق کے حصول کے لیے چلتے ہیں، اور شام عصر مغرب سے پہلے دیکھو تو پرندے رزق حاصل کر کے گھونسلوں کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کس نے شعور پیدا کر دیا؟ میرے رب نے۔ اچھا اب دیکھو، انسانوں میں حرکت اور قوت بھی، چلنے پھرنے کی طاقت بھی، کمانے کی عقل بھی۔ اب انسانوں سے کہا ایسے رزق نہیں ملے گا، گھر سے باہر نکلو، محنت کرو، جد و جہد کرو، اپنے لیے بھی کماؤ، تم مختار ہو، تمہارے اندر عقل ہے، ان جانوروں کے اندر عقل نہیں ہے، گھر سے نکلنا ہوگا، روزی کمانی ہوگی، اپنے لیے بھی کماؤ، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کماؤ، جاؤ زمینوں کی طرف، بیج ڈالنا تمہارا کام ہے، گندم اگانا میرا کام ہے۔ رب نے وہاں پر بھی آسانی پیدا فرما دی تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کو پالنے والا ہے۔ ابھی تو یہ معمولی سی جھلک جو میں نے آپ کو دکھائی ہے، ابھی تو بہت باتیں باقی ہیں، ہم سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھو قرآن کی باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے ان معروضات کو قبول فرمائے۔ ایک اعلان سن لو، انشاءاللہ تبارک و تعالی پہلی ستم، انشاءاللہ تبارک و تعالی وائی ایم سی اے گراؤنڈ میں عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ الحمدللہ کافی لوگ ہیں جو خود بھی آتے ہیں اور اپنی بیویوں کو لے کے آتے ہیں، بہنوں کو لے کے آتے ہیں، ماؤں کو لے کر کے آتے ہیں۔ آپ سب سے اس کانفرنس میں شرکت کی میں اپیل کرتا ہوں، بہت ضروری ہے آپ سب کا اس کانفرنس میں آنا، کیونکہ فتنہ قادیانیت اب بڑھتا جا رہا ہے، پیسوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو خرید رہے ہیں، لوگوں کا ایمان خرید رہے ہیں۔ بلکہ اگر آپ کنری کی طرف چلے جائیں تو قادیانیوں کے گاؤں کے گاؤں، یہ ملیر کی طرف کل مجھے ساتھیوں نے بتایا، قادیانیوں نے کام شروع کر دیا، جگہ جگہ گھر خرید لی اور لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اور ان کا ایمان خرید رہے ہیں۔ تو ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھے تو صحیح کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے، آخر یہ جھگڑا ہے کیا، آخر یہ معاملہ ہے کیا، اور پھر ہم خود سمجھیں، اپنی ماؤں بہنوں کو سمجھائیں، اور بات ہماری نسلوں تک پہنچے، پھر آگے پہنچے گی۔ تو یاد رکھو کہ اسی صورت میں ہم سب کا ایمان باقی رہے گا۔ اگر ہم نے توجہ نہیں دی، وہ پیسوں کے ذریعے سے کام کرتے رہیں گے اور لوگوں کے ایمان کو خریدتے رہیں گے۔ تو 1 ستمبر ٹھیک 9:30 بجے وائی ایم سی گراؤنڈ میں یہ محفل شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ٹھیک 12 بجے محفل کا اختتام ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو نیاز کا اہتمام ہے وہ بھی میں نے اور میرے سارے ساتھیوں نے کیا ہوا ہے، خدا کے لیے آپ تشریف لائیں۔ دیکھو میرا کام علم بانٹنا ہے اور آپ کا کام اس کو لوٹنا اور اس کو حاصل کرنا ہے، اور نہ مجھے اس کا کوئی پیسہ ملے گا نہ آپ کو اس کا کوئی پیسہ ملے گا، لیکن ہاں یہ ہوگا کہ ہم سب کی آخرت سمر جائے گا، ہم سب کی قبر سمر جائے گی۔ تو خدا کے لیے آپ سب تشریف لے کر کے آئیں، اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ گفتگو چلتی رہے۔ ہاں بعض جو اہم ایشوز آتے ہیں، جیسے کہ 7 ستمبر جب آئے گا تو فتنہ قادیانیت پر ہم یہاں پہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن انشاءاللہ تفسیر کے حوالے سے یہ ساری باتیں میں آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً پیش کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔